جہاں ہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، جہاں ہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، جہاں ہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، جہاں ہار کے دل اپنا ہی خود جیت لیا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، اب میں ہوں میری قبر ہے رنگین قبا ہے، قسمت کے افق پر ادھر ابھری تھی سفیدی، قسمت کے افق پر ادھر ابھری تھی سفیدی، ملبوس ادھر میرا شفق رنگ ہوا ہے، ملبوس ادھر میرا شفق رنگ ہوا ہے، ایک روح کے جو خلد کے ہے عیش و طرب میں، ایک روح کے جو خلد کے ہے عیش و طرب میں، ایک جسم کے زخموں کے مزے لوٹ رہا ہے، ایک جسم کے زخموں کے مزے لوٹ رہا ہے، ایک روح کے جو خلد کے ہے عیش و طرب میں، ایک جسم کے زخموں کے مزے لوٹ رہا ہے، پھر لوٹ کے جانے کی تمنا ہے زمین پر، پھر لوٹ کے جانے کی تمنا ہے زمین پر، پھر آرزوئے رزم گہے صبر و رضا ہے، پھر آرزوئے رزم گہے صبر و رضا ہے، پھر شوق ہے زخموں سے میں زینت دوں بدن کو، پھر شوق ہے زخموں سے میں زینت دوں بدن کو، پھر ذوق طلب خون سے نہانے پہ تلا ہے، پھر ذوق طلب خون سے نہانے پہ تلا ہے، پھر شوق ہے زخموں سے مزینت دوں بدن کو، پھر ذوق طلب خون سے نہانے پہ تلا ہے، نظریں تو بظاہر میری حوروں پہ ہے لیکن، نظریں تو بظاہر میری حوروں پہ ہے لیکن، دل خالق حوران بہشتی پہ فدا ہے، دل خالق حوران بہشتی پہ فدا ہے، نظریں تو بظاہر میری حوروں پہ ہے لیکن، دل خالق حوران بہشتی پہ فدا ہے، زندوں کو یہ پیغام جو زندہ میں ہے اب تک، زندوں کو یہ پیغام جو زندہ میں ہے اب تک، آزاد جو ہونا ہے تو میدان کھلا ہے، آزاد جو ہونا ہے تو میدان کھلا ہے، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے، جو زیست پہ مرتے ہیں بتا دو انہیں تائب، جو زیست پہ مرتے ہیں بتا دو انہیں تائب، مرنے کے لیے جینے میں جینے کا مزہ ہے، مرنے کے لیے جینے میں جینے کا مزہ ہے، سو جان بھی گر تم کو عطا ہو تو سمجھ لو، سو جان سے جانے کا جو مرکز ہے خدا ہے۔
ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ جان، یہ جسم عطا فرمایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر 100 جانیں بھی عطا ہوں اور ہر جان اللہ رب العزت پر قربان ہو جائے تو بھی کم ہے۔ ابھی جو نظم آپ نے سنی، اصل میں یہ ایک شہید ہی کی ندا اور پکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ شہید ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے آپ دنیا میں دوبارہ بھیجیے تاکہ میں پھر آپ کے راستے میں وہ مزہ لوٹوں جو صرف شہید ہی کے حصے میں آتا ہے۔ یعنی جسم پر زخم کھانے کا جو مزہ ہے وہ کیسے جان سکتا ہے جس نے کبھی زخم نہیں کھایا۔ تو جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بدن کو زخمی کیا ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ زخموں سے چور بدن، بظاہر تو بدن شکستہ نظر آتا ہے، ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، زخمی نظر آتا ہے، لیکن یہ اس شخص سے پوچھے کوئی جو مزہ پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کہے گا، آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اللہ مجھے آپ دوبارہ بھیجیں۔ اور دوبارہ بھیجنے کا مقصد یہاں عیش و عشرت کرنا نہیں، بلکہ یہاں آنے کا مقصد اس کا ایک ہی ہوگا کہ پھر میں تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر تو مجھے زندہ کرے، پھر میں بھیجوں، پھر آپ مجھے بھیج دیں، پھر میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، یہاں تک کہ 100 مرتبہ بھی اگر آپ مجھے بار بار زندہ کریں گے تو میں چاہوں گا کہ مجھے دنیا میں بھیجیں تاکہ میں دوبارہ آپ کے راستے میں شہادت کا مزہ اور لطف اٹھاؤں۔ تو بلا شک و شبہ حیات جاویدانی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے بھائی، شہادت بھی اس وقت ہی ہوگی جب شہادت کا موقع ہوگا۔ جہاد جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی آدمی اہل علم سے معلوم کر کے اور وہ کہیں کہ ہاں جاؤ تب جائے، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے چلے جائے، اپنی مرضی سے جائی مت جائیے، کیونکہ بہت سے لڑکے، بہت سے نوجوان جذبات میں آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کا جب جی چاہے اٹھے اور سر اٹھائے اور چل دے، تو ایسا نہ کرے۔ بہرحال یہ ایک بلا شک و شبہ جذبات ہونے چاہیے کہ کبھی اگر موقع آیا تو اللہ یہ جان آپ کی دی ہوئی ہے، ہم اس کو قربان کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیعت لی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ جہاد اگر فرض ہوگا تو ہم جہاد کریں گے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھئی ابھی نکل جائیں گے بس، فرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے پاس اس وقت اس ملک کو تو فی الحال ضرورت نہیں، دوسرے علاقوں میں جہاں جس طرح سے ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ ان کو کافی ہیں، آپ لوگ ہم لوگ وہاں جائیں گے تو ممکن ہے وہاں ہمارے لیے جگہ بھی نہ ہو، اس لیے بغیر پوچھے اور بغیر تحقیق کے روانہ ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے، ایسی صورت سے بچنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرما تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک شہید کی آواز تھی جو آپ نے سنی کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بار بار جان دیں اور اسی میں اپنی اسی میں لطف بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بھیگے ہوئے لوگ ہیں ویسے بھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا جسم خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، تمہارا مال بھی ہم نے اور تمہاری جان بھی اس کو ہم نے خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ مال ہمارے راستے میں خرچ کرو، جان ہمارے راستے میں خرچ کرو، بدلے میں ہم جنت عطا فرمائیں گے. تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حالانکہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اسی کی جان ہے، اسی کا مال ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں عطا فرما کے کہتے ہیں جی مجھ سے سودا کر لو کہ یہ جان مال ہمارے راستے میں دو اور ہم تمہیں جنت دیں گے. یعنی عجیب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں کہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے اللہ تعالیٰ سودا کرتے ہیں کہ یہ جان مال ہمارے راستے میں خرچ کرو جب ضرورت آئے اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں. تو اس لیے ہم تو سر سے لے کے پیر تک بکے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں. اس لیے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا وفادار ہے، وہ سب کا وفادار ہوگا، لیکن جو اپنے خدا کا فرما بردار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہوگا. یاد رکھو آج ہم لوگ دنیا بھر سے وفاداری کے عہد کرتے ہیں، ایک عہد نہیں نبھاتے تو اللہ اور اس کے رسول سے نہیں نبھاتے. حالانکہ بات یہ ہے کہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر ہم نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوئے، تو انشاءاللہ پھر ساری دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے پھر ساری دنیا ناراض ہو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ساری دنیا خوش ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. بتائیے آج ہم ساری دنیا کو خوش کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر آپ دیکھیے، صرف اس لیے جاتے ہیں جہاں جانا جائز نہیں ہے، جاتے اس لیے ہیں کہ نہیں گئے تو صاحب فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں شخص کیا بولے گا کہ آئے نہیں. اس میں اپنی جان بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اوقات بھی خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیے ان سب چیزوں کا سوار اللہ تعالیٰ فرمائیں. ہم جو اپنی راتیں ضائع کر لیتے ہیں، بعض اوقات شادی بیاہ میں ساری ساری رات ضائع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست جن کے غالباً بیٹی کی شادی تھی، تو اس کے نکاح میں حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے، میں بھی اتفاق سے وہاں تھا. تو کچھ وقت ساتھ رہے حضرت، کچھ دیر انتظار کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ تاخیر زیادہ ہو رہی ہے، تو حالانکہ وہ تعلق والے لوگ تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہاری وجہ سے اپنی رات خراب نہیں کر سکتا، اور آپ لوگ جو ساری ساری رات یہاں بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہو، اور نہ دلہن والے پہنچتے نہ دولہا والے پہنچتے، اور دوسرے آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہو جو پہلے پہنچ گیا. آج کل اس کو یہ بھی ایک ہنر ہے کہ جو پہلے پہنچ گیا کہتے ہیں بے وقوف آدمی، میں کو بے وقوف ہوں تمہاری طرح، حالانکہ وہ وعدے کی پاسداری میں آ گیا پہلے. لیکن آج کل دین پر چلنے والے کو، عہد کو پورا کرنے والے کو، سچ بولنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم کفار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کافر لوگ بھی یہی مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو بیوقوف ہیں، ہم کو بیوقوف ہے. یہی معاملے آج بھی کرتے ہیں لوگ، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، میاں سچ بول رہا ہے. آج کل سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا، بقول اس کے چونکہ عقیدہ بنا لیا. یہ اللہ نے بھی پھر لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، ورنہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر سچ بولیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں. ابھی آج ہی ہمارے مسجد کے ایک نمازی افتخار صاحب ابھی فجر کی نماز کی تو پابندی سے یہاں کے پابند تھے، تو یقیناً جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا باقی نمازیں پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، منافق آدمی پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز ایک فجر کی نماز، یعنی منافق آدمی پر یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، عشاء پڑھتے ہوئے بھی اسے موت آتی ہے، فجر میں اٹھتے ہوئے موت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں منافقوں میں سے نہ بنائیے، بلکہ ان لوگوں میں سے بنائیے جو اہل ایمان ہوں. تو وجہ کیا ہے کہ جو آدمی، ہمارے حضرت کہتا نا کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا، جو آدمی بھینس اٹھا لیتا ہے وہ بکری اٹھا لے گا کہ نہیں اٹھا لے گا؟ کیونکہ جب بھینس کا وزن اٹھا سکتا ہے تو بکری میں کیا وزن ہے بھائی؟ تو جو آدمی مشکل کام کر لے گا وہ آسان بھی کر لے گا. جب فجر کی نماز پڑھ لو گے تم تو پھر ظہر اور عصر پڑھنے تمہارے لیے اور آسان. تو جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، فجر کی نماز میں باقاعدگی سے یہاں آتے تھے، اور ایک مرتبہ کھڑے کھڑے غالباً ان کو چکر آیا، بےچارے صف اول میں ہوتے تھے عام طور پر، اور اسی میں بس دھاڑ کر کے گرے، پورا چہرے پر بھی خون ان کا جم گیا تھا. ہم تو سمجھے تھے شاید اسی دن ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو کچھ وقت دیا تھا. اور میرے خیال غالباً یہ کتنا 6-7 مہینے ہوئے، سال، ہاں ایک سال کے اندر اندر بس آج ان کا انتقال ہو گیا. تو بس میں نے یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے تھے، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، فجر کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، تو یقیناً جب فجر یہاں پڑھتے تھے تو باقی جہاں بھی رہتے ہوں گے وہ پڑھتے ہوں گے. تو مراد یہ نہیں کہ اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے یہاں فجر میں آتے تھے. اور جو آدمی فجر میں آتا ہے، میں نے یہی کہا کہ باقی نمازیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، باقی نمازیں بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے، یہاں ہمارے یہاں فجر پڑھتے تھے. تو بیچاروں کا رات کو انتقال ہو گیا، کہیں شادی بیاہ میں گئے، وہی رات 1:30-2 بج گئے، وہ اتنے بجے واپس آئے، اور بس آ کے دروازے پہ کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا. یعنی چار منزل چڑھ تو گئے اوپر، وہ پہلے ہارٹ پیشنٹ تھے، اور بس اوپر چڑھ کے تو غالباً حرکت قلب بند ہو گئی، کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے. گھر والوں نے کہا کیا باتیں بولتے نہیں، ہلتے نہیں جلتے نہیں، ہاتھ لگائے تو گر پڑے ختم. تو ایک لمحہ لگتا ہے بھائی، شادی سے آ رہا ہو، بیاہ سے آ رہے ہو بظاہر تو، لیکن نہیں پتا کہ گھر جائیں گے تو موت انتظار کر رہی. بظاہر تو گھر پہ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں، اپنی جان کے دشمن، اپنے مال کے دشمن، اور اپنے ایمان کے دشمن بنے ہوئے. صبح کی نمازیں، ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا پوتا ابھی میرے پاس پرسوں درسوں ایسے ہی، آج کل میں ان پلازا کے کچھ بچے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو 12-13 سال کی عمر ہے ان بچوں کی، لیکن آتے ہیں کچھ دین کی بات پوچھتے ہیں. تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اچھا یہ بچے ابھی سے اگر ان کی بنیاد اچھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہی ہمیں، ہمارا جو ہے سرمایہ یہی ہے. تو ماشاءاللہ نماز جنازہ وہ آج کل ٹھیک رہے ہیں، روزانہ ایک دو لفظ میں ان کو سکھا دیتا ہوں، کھیل کھیل میں، ہنسی مذاق میں، تو الحمدللہ آدھی نماز جنازہ ان کی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہرحال ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ نہیں آ رہے، باقی دو تو آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی فجر میں تم کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے مجھے جو جواب دیا ہوا تھا کہ 4 بجے تو رات کو سویا تھا، کیسے میں اٹھتا؟ اب رات کو چھوٹے چھوٹے بچے، اسکولوں کی چھٹیاں کیا ہو گئیں، ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، یا فلموں میں، یا ویڈیو میں، یا گیم میں، مختلف قسم کی جو ہمارے شیطانی چیزیں ہیں گھروں میں، اس میں ہم سارا ساری رات گزار دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ صبح کی نماز میں سوئے ہیں، اور صبح کی کیا نماز میں 12-12 بجے تک سو رہے ہیں. اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بالکل، ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہو گئے. صبح کی نماز جو شخص نہیں پڑھتا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور وہ نحوست آج معاشرے میں چھا رہی ہیں، پورا معاشرہ تلپٹ ہو گیا. آج لوگ حکومت کو گالی دیتے، میں تو کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہاتھ پکڑ کے تمہیں نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ فجر میں، یا راتوں کو دیر سے سو، کون کہتا ہے؟ یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، ساری ساری راتیں گپے لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز غائب. تو میرے عزیز بھائیو، خدا کے لیے کچھ غور کرو، ایک کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، باقی ساری دنیا ناراض ہو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ساری دنیا راضی ہو، اللہ ناراض ہو، تو بڑی فکر کی بات ہے. آج ہم نے اپنا معاملہ یہی کر رکھا، ہم سوچتے ہیں کہ کمشنر صاحب بھی راضی ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی خوش ہیں، کونسلر بھی ہم سے خوش ہے، ناظم بھی ہمارا آدمی ہے، اور جناب فلاں صاحب بھی ہمارے ہیں، فلاں بھی آدمی ہمارا ہے، لیکن اللہ بھی ہمارے نہیں، تو اس کی پرواہ نہیں، فکر ہی نہیں. تو اس لیے یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنے اوقات کی قدر کرو. یہ جو راتوں کو ہم جاگتے ہیں، تو میں بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم جو راتوں کو جاگ جاگ کر یہ شادی بیاہ میں وقت سارے صرف کر دیتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ صاحب بڑا قیمتی وقت ہمارا ہو گیا، تو یہ فرمایا کہ ان اوقات کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے تمہیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا, ہم نے تمہیں عمر دی تھی کن کاموں میں صرف کی, جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا, مال دیا تھا تو مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا, اور جو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا. تو آج بہت سے لوگ جن کو علم بھی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اس کے باوجود ڈوبے دوسروں کو دیکھ کے. ابھی ایک صاحب آ رہے تھے کل پرسوں, جمعہ تھا پرسوں, بیان کے بعد کسی جگہ شادی میں گئے تو ایک بڑی عمر کے آدمی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ کیا بات ہے, تم نے یہ بیچ میں جو ہے وہ پردہ کیوں کرا دیا بھائی, کیا تم بڈھے ہو گئے, تمہارے ذوق کو کیا ہو گیا. یعنی تقریباً 60-65-70 سال کے بوڑھے آدمی. اب اگر بات یہ ہے کہ جو جن کو محافظ سمجھے وہی لٹیرے بن جائیں, یا جو ان رسومات کو روکنے والے ہوں وہی ایجاد کرنے والے بن جائیں, تو ہم نوجوانوں سے کیا توقع رکھیں. پہلے خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ ان کا کنٹرول ہوتا تھا اپنے خاندان پر, برادری پر, اور جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا تھا. آج یہ ہے کہ بوڑھے جو ہیں وہ بھی نوجوانوں کے سنگ, نوجوان تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی جوانی ہے, کچھ ترنگ ہے, کچھ جذبات ہیں, اور بیچاروں کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے, آتے نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, اس لیے وہ سب کام کر رہے ہیں. لیکن جنہوں نے سب کچھ دیکھ لیا, سمجھ بھی لیا, سب کچھ جانتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اس قسم کی حرکت ہے, تو وہ اور زیادہ ان کو کہتے ہیں کہ صاحب تم نے یہ کیوں کر لی. یعنی اس پر اعتراض ہے کہ پردہ کیوں کرایا, کیا ہو گیا تمہیں. اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں بھائی. اس لیے اب معاشرہ تو بھائی الٹا چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی تب نازل ہوتی ہیں جب اکثر, یعنی کثرت کے ساتھ اکثریت کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور رسول کو کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں. ہمارے ہاں ایسی تعداد تو اقلیت میں ہے, اور اس کا اندازہ آپ فجر کی نماز میں لگا لیجیے, مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ نمازی بن جائیں تو جتنی بڑی سے بڑی مسجد بنا لیں آپ, چھوٹی پڑ جائیں گی آپ. اگر لوگ نمازی بن جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی ہیں, یہ بڑی مسجد نہیں ہے. ہماری علاقے کے اعتبار سے, یہاں کی آبادی کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی مسجد, لیکن اب عوام کا کیا کیا جائے. جو لوگ اللہ کے بندے لگے ہوئے کام کرنے والے کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر ایک ان کو راہ راست پر لانے والا ہے تو 100 ان کو راستے سے ہٹانے والے بھی. ہر آدمی کام کر رہا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی اصلاح کی پوری طرف توجہ کرنی چاہیے. نمازوں کو اوقات پر پڑھیں, اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ اس کا, جو لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ حاکم ہیں گھروں میں, حاکم سے میری مراد جن کی گھر میں چلتی ہے بات, کم از کم ان کو تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس میں کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں. بعض اوقات والد گھر میں موجود ہیں تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد کی چلنی ذرا مشکل ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اپنے طور پر تو اپنے آپ کو دین میں ڈھالیں. جیسے یہی مین پلازا کے بچے تھے, اب دیکھیں جذبے کی بات ہوتی ہے. چند دن آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا تو میں بند کر دیا کروں. میں نے کہا بیٹا جذبہ تو تمہارا بہت اچھا ہے, لیکن یہ بتاؤ ٹی وی تم لائے تھے. کہنے لگے میں تو نہیں لایا. کون لایا؟ کہنے لگا ابا لائے تھے. میں نے کہا ابو تمہارے کیا کریں گے پھر جب تم بند کرو گے. تو میں نے کہا ایسا کام مت کرو. دوسری بات یہ کہنا نہیں بہن دیکھتی ہے. میں نے کہا بہن دیکھتی ہے تب بھی تم سے چھوٹی تو نہیں ہے نا وہ. کہنا نہیں بڑی. تو میں نے کہا تم بند کرو گے تو بلا وجہ اشتعال پیدا ہوگا, تمہارا کام نہیں ہے ابھی یہ. مطلب 12 سال کا بچہ, 13 سال کا بچہ, یقیناً وہ تو چھوٹا ہے بہت. میں نے کہا تمہارا مسجد میں آنا بھی بند کر دیں گے. کہ کہاں جا کے بیٹھنے لگا, خراب ہو گیا. آج کل معاملہ یہ, راتوں کو 2-2 بجے گھروں سے باہر سے جائیں اگر الٹی سیدھی مجلسوں سے تو ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی, لیکن اگر مسجد سے دیر سے جائیں تو بڑی فکر ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ رہا ہے, خراب ہو گیا ہے ہمارا بچہ. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے مت آیا کرو ہمارے پاس, ہم تو خراب ہی کرتے ہیں. جو آئے گا ہمارے پاس ہم تو خراب ہی کرتے ہیں, اور خراب کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ساری مخلوق سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے. اب اس کو اگر کوئی خرابی سمجھتا ہے تو سمجھ لو. تو میرے عزیزوں, اپنے گھروں میں بھی دین کا چرچا کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کے سختی کرنی شروع کر دے. طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے سے کتابچے اپنے بزرگان دین کے جو معتمد علماء کرام ہیں گھر میں لے جا کر رکھو، اور اسی طرح کچھ کیسٹیں بیانات کی، ٹھیک ہے کچھ لوگ گانے سنیں گے لیکن کسی وقت جب کوئی کچھ نہ کر رہا ہو تو وہ بیان لگا دو کہ ٹھیک ہے بھائی کچھ باتیں تم اپنی کرتے ہو کچھ ہماری بھی سن لو، آپ مت دیکھو، یہ نہیں کرو کہ ٹھیک ہے بھائی تم یہ بیان سنو میں وہ دیکھ لوں گا، ایسا کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، آپ ان کے کہنے پر مت چلو لیکن ان کو اپنے کہنے پر چلاؤ جو صحیح ہو، غلط طریقے پر میں نہیں کہتا، تو کچھ کیسٹ بیان کی کبھی لگا دی کسی بزرگ کی، انشاءاللہ اس سے گھر میں کچھ نہ کچھ بات کانوں میں پہنچے گی، اور کان میں پہنچے گی تو انشاءاللہ دل میں اترے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ نے چاہا کہ وہ سنیں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو معلوم ہی نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پرسوں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں جب گئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کچھ بات پتہ ہی نہیں، ماحول ایسا، جگہ جگہ ڈبو کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے محلے میں پورے۔ اب جن کے گھر جانے کا ہو تو وہاں بھی پتہ چلا ٹی وی بھی چل رہا ہے جناب دوسرے کا، وہ گیم لگا رکھی ہے انہوں نے، تو میں نے کہا بھائی تمہارے یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ خیر وہ آٹھ دس آدمی تھے بیٹھے، تھوڑی دیر تو کچھ بات ہوئی، بات نکل آئی، میں نے خود جان بوجھ کے چھیڑ دی، لوگوں کے ہاں میتیں ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں تو پھر روتے پیٹتے ہیں اور زندگی میں مرنے کی تیاری نہیں کرتے۔ اب اتفاق سے محلہ بھی ایسا تھا، میں نے ان کو پھر میں نے بتایا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی جاہل قسم کے جو مولوی ہیں انہوں نے اصل میں مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، علم پورا ہوتا نہیں، نتیجہ یہ کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں جس سے ان کی طرف تو لوگ جمع ہو جائیں، حلقہ ان کا بڑھ جائے، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دین صحیح ان تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ تو بہرحال نماز جنازے سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس کی دعاؤں کا ذکر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر تم غیر مسلموں کو سناؤ صرف تو اس میں وہ تاثیر ہے کہ وہ فوراً چشتے پہ آئیں گے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ کوئی دنیا کے سارے انسان مل کر بھی چاہتے تو وہ الفاظ ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہمیں کتنے لوگ ہیں جو آتی ہے، آپ لوگ سب مسلمان ہیں سب نے مرنا، بتاؤ کسی کو آتی ہے؟ جتنے بیٹھے تھے اتفاق سے کسی کو بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا آپ سوچ لو دس آدمی تو اس گھر میں موجود ہیں اور دس میں سے ایک کو نہیں آتی، اب اسی کا اندازہ لگا لو، پھر یہ کہ بعض کو ایک دعا تو آتی ہوگی دوسری نہیں آتی، بعض کو جو ہے وہ بڑے اللہم اغفر لی حینا تو آتی ہوگی لیکن جو لڑکے اور لڑکی کی دعائیں وہ نہیں آتی ہوں، تو دین سے ہم اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بنیادی چیزیں ہمیں نہیں آتی اور مخالفت سب سے زیادہ دین کی کر رہے ہیں، یعنی جو چیز آتی نہیں ہے مخالفت بھی اسی کی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں نہیں آتا چلو سیکھنے کی فکر کریں۔ اب ہم نے ذمہ داری سمجھ لی کہ جی مولوی صاحب کی ذمہ داری سارا کچھ، گالیاں بھی اس کو ہم نے بکنی ہے، ذمہ داری بھی اسی کی ہے کہ وہی دین پر چلے، بھی قرآن شریف بھی وہی پڑھے، نماز بھی وہی پڑھے، روزے بھی وہی رکھے، باقی اگر گھومنے پھرنے کا موقع ہے حج عمرے کا تو ہم چلے جائیں گے، کیونکہ گھومنا پھرنا ہے نا، کتنے ہمارے ساتھی دوست ایسے ہیں خود ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی عمرے ہو رہے ہیں رمضان شریف میں، آ کر ایک نماز نہیں پڑھتے، ایک نماز نہیں پڑھتے، ہر سال عمرے پہ جاتے۔ تو بے عملی کی زندگی ہے، عمرہ اور حج اب سیاحت اور اسٹیٹس بنا لیا ہے لوگوں نے اپنا کہ جناب نہیں گئے تو لوگ کہیں گے یہ تو عمرے پہ نہیں گئے اس سال، تو کیا ہوا اس سال فیملی کے ساتھ جاتے تھے اس سال نہیں گئے، تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ دین پر خود بھی چلیں، دوسروں کو چلانے کی فکر کریں، اپنے گھر میں بہت ہی محبت اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ دین کو پھیلائیں، گھر والوں کو نہیں پتا تو ان کو بتلائیں، چھوٹی چھوٹی سی کتابچے لے جا کر رکھیں، اس کے بعد جو دین کی بات آدمی سن کے جاتا ہے ان کو جا کے بتلا دے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آہستہ آہستہ اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بس اتنا ہی کافی ہے اور ذکر کر لیتے ہیں، ذکر سے متعلق میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں یہاں جو ہم ذکر کرتے ہیں اونچی آواز سے اصل مقصد اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اسی طرح سے کر لیا کرو، ہمیشہ اونچی آواز سے کرنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور قرآن و حدیث سے بعض بزرگان دین جو ہیں وہ بلند آواز سے یعنی ذکر بالجہر کے قائل ہیں, بعض بزرگان دین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے, تو دونوں طرح جائز ہے. لیکن بعض اوقات ذکر بالجہر میں ریاکاری کا جو ہے وہ عنصر غالب آ جاتا ہے, تو اگر اس قسم کا کبھی عنصر ہو تو پھر آہستہ آواز میں کریں, کیونکہ بعض اوقات دکھلا کر خیرات کرنے میں ثواب ہے, بعض اوقات چھپا کر. تو جیسا موقع اس کے مطابق کرے. اگر خدا نہ کرے یہ ہو کہ بھئی اگر میں دکھا کے کروں گا تو مجھ میں جو ہے دکھلاوا آئے گا, تو پھر چھپ کر کے دے دے کسی کو, پتہ بھی نہ چلے. اسی طریقے سے درمیان درجے کی آواز. اور اگر خدا نہ کرے کبھی یہ ہو کہ میں اگر اونچی آواز سے ذکر کروں گا تو برابر میں قرآن شریف پڑھنا انہیں تکلیف ہوگی, یا کوئی بیمار ہے اسے تکلیف پہنچے گی, یا کوئی سو رہا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو بھائی ہمارے ذکر سے کسی کی نہ نیند خراب ہو نہ کسی کو تکلیف پہنچے, ایسی صورت میں پھر آہستہ آواز میں کر لیں. اور جو ذکر ہم کرتے ہیں ہمارے یہاں, چونکہ ہمارے حضرت تو صرف دو تسبیح بتلاتے ہیں عام طور پر, لا الہ الا اللہ کی اور اللہ جو اس میں ذات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت ہو تو بلا شبہ پھر وہ استغفار کی اور درود شریف کی بھی ایک ایک تسبیح یعنی سو سو مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. جب ذکر کرے آدمی تو سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو یکسو کر لے, سارے خیالات کو جمع کر کے اپنے خیال کو اللہ کی طرف لے جائے. لا الہ الا اللہ جب آدمی کر رہا ہو تو لا الہ الا اللہ آہستہ سے, بہت زیادہ گردن کو نہیں مارنی. جب لا الہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کسی کی بات ماننے کے لائق نہیں, کوئی بڑا نہیں, اور پھر الا اللہ مگر اللہ. تو یہ اس بات اور نفی, نفی اور اس بات, پہلے نفی ہے لا الہ کوئی الہ نہیں, الا اللہ مگر اللہ, اور ساتھ میں آدمی سمجھے کہ جب میں الا اللہ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو رہے ہیں, میرے دل میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت کا نام جب میں لے رہا ہوں تو اس کا نام اتنا میٹھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ میرے پورے وجود میں شیرینی ایک پیدا ہو گئی, مٹھاس. تو سب سے پہلے تو یہ تصور کرے کہ میری دو زبانیں, ایک زبان تو وہ جس سے میں اللہ کہہ رہا ہوں اور ایک زبان وہ جو دل میں, تو دل کی زبان سے بھی اللہ کہہ رہا ہوں اور منہ میں جو زبان ہے اس سے بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ تصور کرے کہ ان دو زبانوں کے ساتھ ساتھ اب میرے وجود کے تمام حصوں نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا. پھر اس تصور کو بڑھاتا جائے کہ میرا بال بال جو ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے, پھر کمرے کی ہر چیز اللہ اللہ کہہ رہی ہے, پھر کائنات کی ہر چیز میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہی ہے. اس تصور کو بڑھاتا چلا جائے. بس انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ جواب کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر یہ کہ سب سے زیادہ عادت جو ڈالنی چاہیے وہ یہ کہ استحضار اللہ رب العزت کا رکھو ہمیشہ. کوئی گناہ کر رہے ہو فوراً دل میں لاؤ اس بات کو کہ بھئی کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی اس وقت باپ دیکھ رہا ہوتا اور بھائی دیکھ رہا ہوتا گناہ کرتے ہوئے تو شرمندگی ہوتی, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو شرمندگی نہیں ہوگی. بس فوراً استحضار کریں. یہ استحضار اگر قائم ہو گیا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ. دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں سودا دے رہے ہیں, خیال بے ایمانی کر رہا ہے کوئی آدمی, کم تول رہا ہے, تو فوراً دل میں خیال لائے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں مجھے کم تولتے ہوئے کم ناپتے ہوئے, فوراً اپنی اصلاح کر. یہ استحضار اگر ہو گیا تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا. کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر جا رہی ہے تو فوراً سوچ لے کہ یا عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, یعنی آنکھوں سے جو ہم چوری چوری ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بھی, اور جو سینوں میں ہم چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. اسی کو فرمایا عالم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے بھی آگاہ ہے. تو اس لیے اس تصور کو آپ بڑھائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک سنت کو دیکھ رہے ہیں. عمل سے مراد وہ ہے کہ جو ہم ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں, اور یسناؤن جو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم دل میں خیالات لاتے ہیں, اپنے خیالات پکاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چیز ہو گئی تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا, گناہوں کے جو خیالات ہم پکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں پھر دعا انشاءاللہ کرتے ہیں. تھوڑا پانی پلا دو.